الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث اور واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اور وہ آیت شاید بچے بچے کو یاد ہوتی ہے، اس کو آیت درود بھی کہتے ہیں. ہم ہزاروں بار شاید اس آیت کو سن چکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آج اس آیت کے تحت شاید ہم ایسا کچھ سننے جا رہے ہیں جو بہت سارے عاشقان رسول پہلی بار سنیں گے. پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں، اس کے ترجمے کو سن لیتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کے 22 پارے میں سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. قرآن مجید فرقان حمید میں اپروکس 6600 کے قریب آیتیں ہیں. ان آیتوں میں بتایا جاتا ہے کہ 550 کے قریب وہ آیتیں ہیں جس میں احکام قرآن ہیں، قرآن میں آرڈرز دیے گئے ہیں، امر جس میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے. ان تمام احکام میں کوئی ایسا آرڈر، کوئی ایسا حکم نہیں ہے سوائے اس آیت کے جس پہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ اے میرے بندو، یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور تم بھی کرو، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ. There is only one and only آیت of قرآن جس پہ اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، اب تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ، تم بھی اپنی جھولیاں بھر لو. اب ذرا سمجھیے گا اس سے درود کی اہمیت. اللہ کریم نے تمام نبیوں کو معجزات اور کمالات سے نوازا. حضرت آدم علیہ السلام کا ایک کمال کا یوں سمجھیے کہ اعجاز ہے کہ اللہ کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ اعزاز اور کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا، یہ بہت بڑی بات ہے. مگر علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور زندگی میں ایک بار کیا. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ صرف فرشتے نہیں بلکہ رب خود نبی پاک پر درود بھیج رہا ہے. یہ ایک بار درود نہیں بھیجا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج چکے، اب تم بھی درود بھیجو. عربی کا قاعدہ ہے، یہاں پر جو لفظ یصلون لایا گیا یہ کنٹینیو ورب پر دلالت کرتا ہے، یہ اس فعل پر دلالت کرتا ہے جو مسلسل جاری ہو. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل سل درود بھیج رہے ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. حضرت آدم کی بارگاہ میں ایک بار سجدہ کیا گیا اور یہ اللہ کے سارے فرشتے اور خود ذات باری تعالیٰ درود و سلام بھیج رہا ہے. ہاں، یہ تطبیق، یہ کیٹیگرائز کرنا بہت ضروری ہوگا کہ علماء فرماتے ہیں ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے، اللہ کا درود بھیجنا اور ہے. اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے اور بندے اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما. تو سبحان اللہ، اب ہم آتے ہیں کہ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ کام مسلسل ہو رہا ہے. اب اللہ کے فرشتے کتنے ہیں جو یہ درود بھیج رہے ہیں؟ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتا ہے اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کے لشکر کتنے ہیں, اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں, اس کی کوانٹٹی کتنی ہے, وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ملائکہ کی تعداد اس سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی شمار نہیں کر سکتا. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا, اللہ کے تمام لشکروں میں سب سے بڑا لشکر جو ہیں وہ فرشتے ہیں. فرشتوں کی تعداد کا اندازہ ایک حدیث سے لگائیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان چر چر آیا. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کسی اسٹیج پر بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں تو کبھی کبھی اسٹیج سے آوازیں آنے لگتی ہیں, چر چرانے لگتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان چر چرایا اور اس کو چر چرانے کا حق ہے, کیونکہ قدم بھر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع یا سجدے یا قیام میں نہ ہو. اتنے فرشتے لیکن ہیں کتنے؟ چلو ٹرائی کرتے ہیں کچھ امیجنیشن کی, کچھ کیلکولیشن کی. بہت ساری حدیثوں میں بہت ساری کیٹیگریز بیان کی گئیں فرشتوں کی, ٹھیک ہے نا؟ تو میں چند کیٹیگریز بیان کرتا ہوں, آپ کو بھی یاد آ جائے گا کہ ہاں یار یہ والے فرشتے بھی سنے تھے, یہ والے فرشتے بھی سنے تھے. تو ذرا سنتے جائیے, ایمان تازہ کرتے جائیے. ملائکہ مقربین, عرش اٹھانے والے فرشتے, ساتوں آسمانوں میں رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے, جنت کے پہرے دار, جہنم کے داروغے, سمندروں پر مقرر فرشتے, بادلوں پر مامور فرشتے, ہواؤں کو چلانے والے فرشتے, بارش برسانے پر مامور فرشتے, ماں کے پیٹ پہ بچوں کی صورتیں بنانے والے فرشتے, رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارے درود پہنچانے والے فرشتے, جب ہم الحمد شریف نماز میں پڑھتے ہیں اور آخر میں آمین کہتے ہیں تو نمازیوں کی تلاوت پر آمین کہنے والے فرشتے. تو اب اتنے سارے فرشتے ہیں, کوانٹٹی کتنی ہے, آل ٹوگیدر کتنے ہیں؟ سبحان اللہ. ایک بڑی کمال کی کیلکولیشن بیان کی سعادت الدارین میں امام نبھانی رحمت اللہ تعالی نے, فرماتے ہیں انسان جو ہے نا وہ جنات کا دسواں حصہ ہے. ایک آپ نے روایت سنی بھی ہوگی کہ جب ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سات نو وہ بھی پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو انسان دسواں حصہ, فرمایا ان دونوں کو جمع کرنے, تو فرمایا جن اور انسان مل جائیں تو خشکی کے جانوروں کا دسواں حصہ ہے. جتنے جانور ہیں نا زمین پر, آپ جتنے بہت سارے بکری ہے تو گائے ہے تو اونٹ ہے اور بہت سارے جانور ہیں, اشراف الارض ہیں, یہ سب ملائیں تو انسان اور جنات اس کا دسواں حصہ بنتے ہیں. فرمایا یہ سب مل جائیں تو پھر یہ پرندوں کا دسواں حصہ ہے. اتنے پرندے ہیں دنیا میں, ایک ایک درخت پر بازو کا جو جنگلات ہوتے ہیں نا اس میں بہت پرندے ہوتے ہیں. فرمایا یہ سب مل جائیں تو یہ بحری جانوروں کا دسواں حصہ ہے. 67% آف دا ورلڈ پانی پر ہے. ایک تحقیق میں نے پڑھی تھی کہ اگر ساری دنیا میں کھانا ختم ہو جائے, گوشت ختم ہو جائے, سبزی ختم ہو جائے, فروٹ ختم ہو جائے, اناج ختم ہو جائے, پھر بھی سمندر جو ہے وہ 100 سال تک دنیا کو خوراک پرووائڈ کر سکتا ہے, اتنی اللہ نے وہ مخلوق رکھی ہے. اب فرمایا یہ سب مل جائیں تو یہ زمین پر موجود فرشتوں کا دسواں حصہ ہے. فرمایا یہ سارے مل جائیں تو یہ پہلے آسمان پر موجود فرشتوں کا دسواں حصہ ہے. فرمایا یہ سارے مل جائیں تو یہ دوسرے آسمان پر موجود فرشتوں کا دسواں حصہ ہے. یہ سارے مل جائیں تو یہ تیسرے آسمان پر موجود فرشتوں کا دسواں حصہ ہیں. اب کیلکولیٹر جواب دے رہا ہے, اب کمپیوٹر جواب دے رہا ہے, لیٹس کیلکولیٹ ٹل دا 7th sky, ساتویں آسمان تک پہنچ جاؤ, اسی کیلکولیشن سے جانا ہوگا. اور فرمایا یہ سارے مل جائیں تو یہ کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں چھوٹی سی جماعت بنتے ہیں. یہ سب ملا لو تو فرمایا یہ سب عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کا دسواں حصہ ہے. فرمایا عرش کے پردوں کی تعداد 6 لاکھ ہے. Nobody can calculate the quantity of angels. فرشتوں کی تعداد کو کیلکولیٹ کرنا ہمارے بس سے باہر ہے. یہ تو ہو گئی علماء کی تحقیق, اب آؤ ذرا ایک عشق والی تحقیق سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے. سنا ہے نا, روایتیں پڑھی ہوں گی, سنی ہوں گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روزانہ 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں, 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں, اور جو ایک بار حاضری دے اسے دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا. اب وجہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ یار ایک بار حاضری دوبارہ نہیں, اونلی 12 آورز. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اتنے فرشتے ہیں. آقا تو سب کے آقا ہے نا, رحمت للعالمین ہے نا, سب کو حاضری دینی ہے نا. اگر ایک کو بار بار بلانے کا موقع ملتا, اگر ان کو بار بار اجازت ملتی تو کروڑوں رہ جاتے. اب سوچو کتنے فرشتے ہیں. 1450 سال میرے آقا کو جلوہ فرما ہوئے ہو گئے قبر میں کم و بیش, روزانہ کتنے فرشتے حاضری دے رہے ہیں؟ ذرا ساتھ دینا میرا. 1,40,000. کبھی اکیلے میں بیٹھے ہو کیلکولیٹر پہ ویسے ہی کھیلتے رہتے ہیں لوگ, کبھی یہ والی کیلکولیشن بھی کرنا کہ روز 1,40,000 تو مہینے کے کتنے ہوئے ہیں؟ 14 لاکھ ہوئے 10 دن کے, 28 لاکھ ہوئے 20 دن کے, اور 30 دن کے, اف ایم ناٹ رانگ, 42 لاکھ فرشتے ہو گئے. ایک مہینے میں 42 لاکھ فرشتے, ایک سال میں کتنے, 100 سال میں کتنے, 1450 سال میں کتنے. سلسلہ رکا نہیں ہے, یہ صبح قیامت تک جاری رہے گا. جب تک قیامت نہیں آئے گی ہر بار وہ فرشتے آئیں گے جو پہلے نہیں آئے تھے. یہی فلسفہ سیدی اعلی حضرت نے سمجھایا, فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام, یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, کیوں رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اب کوئسچن ہے کیوں ایک بار, کیوں اگین نہیں؟ کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے. فرشتے ہی اتنے ہیں کہ اگر بدلیاں نہ ہوتی تو باری نہ آتی. یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے, اور یہ بارگاہ مرحمتے عام ترقی ہے. آقا تو سب کے آقا ہے نا, سب کو چانس ملنا تھا تو اس لیے ایک ہی بار حاضری دی. اور پھر کیا خوبصورت بات بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں, اے غلاموں تم پر مہربانی کیسی ہے, وہ تو معصوم ہیں, وہ تو گناہ کرتے نہیں, تم گناہگار ہو. انہیں ایک بار بلایا گیا زندگی میں اور تمہیں بار بار اجازت دی جاتی ہے. 12 گھنٹے کی نہیں, جتنی دیر رہنی ہے رہ لو, بلکہ ساری عمر رہنا ہو تو آقا اس پر بھی کرم فرماتے ہیں. فرماتے ہیں معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار بار, معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار بار, آسی پڑے رہیں تو سلا عمر بھر کی ہے. اب ذرا سمجھو اتنے فرشتے, انکاؤنٹیبل اینجلز, سب کی ڈیوٹی کیا ہے, سب کا کام کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ کے فرشتے آقا پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں. اب اس سے بات پتہ کیا سمجھ آئی, میرے آقا کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے. معصوم فرشتے خربوں, خربوں بھی تھوڑا لفظ ہے, انکاؤنٹیبل, وہ تو مسلسل درود بھیج رہے ہیں. سچی بات پتہ کیا ہے, ہماری میمنی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے, کسی کو کوئی سودا دے کر کہتے ہیں اس کو کھٹا دو, ان کے کھٹائی ڈیو بیچارے کے کوئی کم ڈیو. سچی بات یہ ہے میرے آقا کو ہمارے درود کی حاجت نہیں, ہمیں موقع دیا جا رہا ہے, ہمیں کھٹایا جا رہا ہے کہ چلو تم بھی درود پڑھ کے اپنی جھولیاں بھر لو, اپنے کام سیدھے کر لو. میرے محبوب کے گدا گھروں میں, میرے محبوب کے سنا خانوں میں, ان کا ذکر کرنے والوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ تاکہ تمہاری جھولیاں بھی بھر دی جائیں. اللہ اکبر. سچی بات یہ ہے کہ درود پاک ہمارے بھاگ جگانے والا وظیفہ ہے, درود پاک رحمتوں کو نازل کرنے والا وظیفہ ہے. میں ایک اور بات کر لیتا ہوں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے, اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ اس کا اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں بھیجتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, دنیا میں جب آپ کو کسی سے بڑی محبت ہو اور کوئی آ کر آپ کو کہے کہ آپ کا نام ادھر لیا گیا تھا, کتنا اچھا لگتا ہے؟ کیا واقعی میری بات ہوئی تھی؟ کیا واقعی میرا ذکر ہوا تھا؟ چلو اور آسان کر دیتا ہوں, ہر کسی کو اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے. اگر آج کوئی آ کر آپ سے کہے کہ آپ کا ذکر آپ کے پیر صاحب کے پاس ہو رہا تھا, آپ کا نام ادھر لیا گیا تھا, آپ فوراً کہیں گے اچھا واقعی میری بات ہوئی تھی, ذرا بتاؤ نا کیا کہا تھا, کیا ذکر ہوا تھا. بندہ 2-3 بار پوچھتا ہے, کیونکہ جس سے محبت ہو ادھر نام لے لیا جائے بندے کی طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے. ارے سوچو تو صحیح, تم ادھر درود پڑھتے ہو ادھر فرشتہ تمہارا نام آقا کی بارگاہ میں لیتا ہے, اور صرف میرا نام نہیں میرے والد کا نام بھی لیتا ہے. اور جو روز 100 بار پڑھے تو فرشتہ 100 بار نام لیتا ہے، 1000 بار پڑھے تو تمہاری 1000 بار حاضری لگتی ہے۔ دنیا کا دستور ہے کوئی فقیر بار بار آئے، روزانہ آئے، بندہ کہتا ہے یہ روز آتا ہے، اس کا کام کر دو۔ ارے کبھی تو آقا فرشتوں سے فرمائیں گے میرا غلام روز یاد کرتا ہے، آؤ اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں، چلو اس کا کام کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو ہمارے جتنے بھی غم ہوں، جتنی بھی مشکلیں ہوں، ہمیں بس ایک نگاہ چاہیے، ہمیں فقط ایک نظر چاہیے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس کمال ہو جانا ہے، ایک بار توجہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ آقا کی نظر پڑھنے کی دیر ہے، سارے غم دور ہو جانے ہیں۔ تو اب میں بھی نیت کر لوں، آپ بھی نیت کر لیں، فضول باتیں نہیں کرنی۔ یہ گھنٹوں جو موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اس کو رکھو سائیڈ پر، یہ تحفہ دینا ہے میرے آقا کو۔ روز مجھے درود پاک پڑھنے ہیں، کم از کم روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھنے کی نیت کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب۔ ویسے تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، اور سبحان اللہ جب نبی پاک کا ذکر خیر کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایک کنفیوژن سی طاری ہو جاتی ہے کہ کیا بات کی جائے اور کیا بات نہ کی جائے۔ ایک بار سیدی اعلی حضرت نے بھی قلم اٹھایا اور نبی پاک کی شان بیان کرنے کے لیے کوشش کی۔ کمال یہ ہے کہ اس پورے کلام میں بریلی کے تاجدار جو اپنے وقت کے امام ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ کلام میں ڈھونڈتے ہی رہے کہ نبی پاک کو میں نے کہنا کیا ہے، آقا کی شان میں کون سا لفظ استعمال کروں۔ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ٹرائی ٹو فائنڈ دا ورڈ۔ وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ نبی پاک کو کس نام سے ذکر کروں، شان بیان کیسے کروں۔ اب سیدی اعلی حضرت کی کیفیت کا اندازہ لگائیں، کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ شعر بچپن سے سن رہے ہیں، آج ذرا اس کو سمجھ لو تو اب مزہ اور آنے لگے گا۔ عیب تناہی کس کو کہتے ہیں؟ تناہی کہتے ہیں کسی چیز کا اینڈ ہو جانا، ختم ہو جانا۔ مثال کے طور پہ میں یہاں آپ سب کو ایک کاغذ دوں، ساتھ قلم دوں اور کہوں جس پرسنالٹی کو آپ پسند کرتے ہیں ذرا اس کی تعریف لکھیں، آپ اس کی تعریف لکھنا شروع کریں گے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا ملنسار ہے، بڑا پولائٹ ہے، بڑی عاجزی ہے، جناب ہمت بڑھاتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، سخی بھی ہے، اسمائل، مسکراتا بھی بہت اچھا ہے۔ 10 چیزیں لکھ لو گے، 15 لکھ لو گے، 25 لکھ لو گے، اس کے بعد آپ پیپر بھی واپس دیں گے، قلم بھی واپس دیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بات پوری ہو گئی، اینڈ ہو گئی۔ سبحان اللہ، میرے رضا کہتے ہیں میرے آقا وہ ہیں جن کی تعریف کرو بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ اینڈ ہونا بھی تو عیب ہے۔ آقا آپ کے اوصاف اتنے ہیں جو عیب تناہی سے بھی بری ہیں، آپ کی بات ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پورے کلام میں دیکھو اعلی حضرت کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے کہنا کیا ہے، میں نے تعریف کیسے کرنی ہے، الفاظ نہیں مل رہے۔ آخر خود ہی کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور واللہ آج بھی اگر کسی کو بیان کرنا ہو نبی پاک کی سیرت پر تو وہ اسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن آج میں جس ٹاپک کو کچھ دیر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے معاشرے میں بڑا ریلیونٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کا ایک کمال بھی بیان کروں اور اس کے ساتھ ہماری ایک عادت کو بھی ہم ڈسکس کر لیں، تاکہ اس عظیم و شان محفل میں ہم سب آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں، کچھ بدل کر جائیں، کچھ میسج لے کر جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری روحانی طاقتوں سے نوازا، آپ کے معجزات اتنے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، لیکن روحانی اسپرچول پاور کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کو فزیکل پاور بھی کمال کا عطا فرمایا، جسمانی طاقت۔ आज लोग कहते हैं ना यार बड़ा ताकतवर आदमी है, हैवी वेट चैंपियन है, अरे भाई वो तो इतने सारे वजन को उठा लेता है, बड़ी दीवार गिरा देता है, बड़े मुकाबले होते हैं दुनिया में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसी ताकत दी थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम अरब के इलाकों में तशरीफ ले जाते, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते, तबलीग करते, दीन की तरफ बुलाते। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजरे तो एक उस जमाने का सबसे बड़ा पहलवान, आज की जबान में हैवी वेट चैंपियन, उस जमाने का वर्ल्ड चैंपियन समझ लें, पूरे अरब में उससे बड़ा पहलवान कोई नहीं था। उसका दावा था कि मुझे कोई गिरा ही नहीं सकता, मुझे कोई पछाड़ ही नहीं सकता। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम उसे इस्लाम की दावत देने गए थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम, उसका नाम था रकाना। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कहा रकाना ईमान ले आओ, अल्लाह पर ईमान ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो। अच्छा, जो पहलवान होता है ना उसका दिमाग भी बाज़ूकात पहलवानों वाला ही होता है। कहता ठीक है, मैं मुसलमान हो जाऊंगा, पहले आप मुझसे कुश्ती लड़े और कुश्ती में मुझे गिरा दें, मुझसे जीत जाएं, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। कैसा अजब चैलेंज था हैं? इस्लाम के दाई आए हैं, रब के हबीब आए हैं, इस्लाम की दावत देने आए, पहलवान कहता कुश्ती लड़ो मुझसे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मुस्कुरा कर फरमाना कबूल है। अब जरा सोचिए सिनेरियो कैसा बन गया होगा कि उस जमाने का हैवी वेट चैंपियन सामने नबी पाक अलैहिस्सलाम, सहाबा जमा हो गए, लोग जमा हो गए कि मुकाबला होगा। अब ये मुकाबले में होना क्या है, एवरीबॉडी उस वक्त बहुत सारी बातें सोच रहे होंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि जैसी कुश्ती शुरू हुई नबी पाक ने उसको उठाया और उठाकर पटक दिया, उसको मौका ही नहीं मिला। वो थोड़ी देर के लिए तो हैरान हो गया ना कि मेरे साथ ये हुआ क्या। रकाना का दावा यह था कि मेरी पीठ कोई जमीन पर नहीं लगा सकता, मगर नबी पाक ने उसको पहली बारी में उठा के जमीन पे पटक दिया। अच्छा पहलवान था, कहता मुझे समझ नहीं आई मेरे साथ क्या हुआ, मुझे दोबारा कुश्ती लड़नी है, एक बार फिर मुझसे मुझे हरा कर बताएं। नबी पाक ने फरमाया दोबारा करते हैं। वो दोबारा आया तैयार होके, आका अलैहिस्सलाम ने फिर उसको पहली बारी में उठाया और उठा के पटक दिया, वो कुछ कर ही नहीं सका। फिर और गुस्सा और जोश, कहता है मुझे तीसरी बार मुकाबला करना है। नबी पाक ने फरमाया आ जाओ फिर शौक पूरा कर लो। खुलासा अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के हबीब ने उठाया फिर उठाकर पटक दिया। कहता है खुदा की कसम आपकी अजीब शान है, आज तक अरब का कोई पहलवान मेरी पीठ जमीन तक नहीं लगा सका और आपने चश्मे जदन में मुझे जमीन पर पछाड़ दिया है। सुभान अल्लाह, रकाना ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। थोड़े अरसे के बाद इसी का बेटा, बाज़ुकात पहलवानों की पूरी फैमिली होती है ना, यजीद बिन रकाना, वो बहुत बड़ा पहलवान, बाप का बेटा उसने उसकी गद्दी संभाली समझ लें पहलवानी में, 300 बकरियां लेकर नबी पाक के पास आया। कहता क्या है चैलेंज, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझसे कुश्ती लड़िए और अगर आप मुझे पछाड़ देंगे। तो नबी पाक ने मुस्कुराकर कहा अगर मुझे मैं पछाड़ दूंगा, कुश्ती में जीत जाऊंगा, मुझे इनाम क्या दोगे, क्योंकि अब ये खुद आया था ना, नबी पाक तो नहीं गए थे। कहते मेरे पास 300 बकरियां, 100 बकरियां आपको दे दूंगा। नबी पाक ने फरमाया ठीक है। फिर जनाब लोग जमा हो गए कि अब पहले तो रकाना को हराया था, अब यजीद बिन रकाना आया है, यंग है और ज्यादा मजबूत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उससे हाथ मिलाया, हाथ को ही उठाया और उसको उठाकर जमीन पर पटक दिया। कहता 100 बकरियां ले ले, लेकिन एक और मौका दें। फिर क्या दोगे, कहा दूसरी 100 दूंगा, आज दोबारा आज। सेकेंड फाइट, नो फाइट एक्चुअली, फाइट तो हो ही नहीं ना, फाइट तो वो हो के इधर से भी दाव हो इधर से भी दाव हो, उसे क्या मालूम मैं उससे मुकाबला कर रहा हूं जो जमीन पर खड़े होकर इशारा करें तो चांद टुकड़े हो जाता है, उसे क्या मालूम ये दुआ करें तो सूरज पलट आता है। मेरे आका के लिए फाइट क्या चीज थी। फिर उठाया फिर पटक दिया, 100 बकरियां देकर कहता एक और मौका दीजिए, अगेन ट्राई करना चाहता हूं। कहा अब क्या दोगे, कहा ये आखिरी 100 भी दे दूंगा। थर्ड फाइट होती है, तीसरी बार उठाकर मेरे आका पटक देते हैं, 300 बकरियां देकर कलमा पढ़कर मुसलमान होता है। आका कैसे सखी है, फरमाते 300 बकरियां मैं वापस तुम्हें तोहफे में देता हूं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा या बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम ने रूहानी ताकत के साथ साथ अपने हबीब को जिस्मानी ताकत भी ऐसी अता फरमाई। बड़ा मशहूर वाकया है, उलमा से सुनते रहते हैं, ग़ज़वा खंदक का मौका था, सहाबा इकराम जो है वो खंदक खोद रहे थे, कोई एक्सीवेटर नहीं मंगवाए गए थे, कोई मजदूर नहीं मंगवाए गए थे, हमारे यहाँ मस्जिद के लिए सिर्फ पैसे देने होते हैं, काम मजदूर करते हैं। सहाबा की शान देखो, अपने हाथ से काम किया, हाथों से मस्जिद बनाई, नबी पाक ने खुद लगाई, इस तरह इस्लाम फैला है। अब ग़ज़वा खंदक का मौका कुदाले चला रहे हैं और पोजीशन क्या है, कैफियत क्या है, ये वही ग़ज़वा खंदक है जब नबी पाक की बारगाह में एक सहाबी आए थे, कहा हुज़ूर भूख से बुरा हाल है और अपना कुर्ता उठाया था, اور آقا کو اپنے پیٹ پر بندھا ہوا پتھر دکھایا تھا. اور اللہ کے حبیب کی شان دیکھو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, نبی پاک نے اپنا جب کرتا اٹھایا تو اسی پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ صحابہ ہیں, یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو بھوک میں بھی راضی ہیں, جو تکلیف میں بھی راضی ہیں, جو غربت میں بھی راضی ہیں. اور ہم, اللہ نے بہت کچھ دیا ہے پھر بھی راضی نہیں رہتے. ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, ایک دن مرضی کا کھانا نہ ملے ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے, ہمارے کبٹ, ہمارے جیب, ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں, مگر کسی دن کاروبار میں نقصان ہو جائے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, زبان پر شکوے ہوتے ہیں, شکایات ہوتی ہیں. سیکھو صحابہ سے, پیٹ پہ پتھر ہیں, اسلام کے لیے جان دینے جاتے ہیں. اللہ ان صحابہ کا صدقہ عطا فرمائے, نبی پاک کے صبر کا صدقہ نصیب فرمائے. ایسی کیفیت میں تو کدال ہی نہیں اٹھتی بھائی, پیٹ پہ پتھر بندہ ہو تو کہاں سے بندہ زمین کھودے گا. صحابہ اس کیفیت میں زمین کھود رہے ہیں. اب کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی, بڑی راکی اور بڑی خطرناک کانکریٹ کی سمجھ لے پتھر آ گیا. سب نے کوشش کی, نہیں ٹوٹا. اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر ٹوٹ نہیں رہا تو کسی اور مزدوروں کو کچھ اور ایکوپمنٹ منگوایا جائے جس سے توڑے. مگر صحابہ کو جب کوئی پرابلم آتی تھی وہ آقا کی بارگاہ میں آتے تھے کہ حضور ایک چٹان آ گئی ہے, وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں, روایتوں میں لکھا آقا نے کدال اٹھائی, ایک روایت کے مطابق ایک ہی کدال ماری اور اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیا, ایک روایت کے مطابق تین بار مارا, چٹان بھی ٹوٹ گئی اور اس سے ایسا نور روشن ہوا کہ دور دور کے شہر اور محلات نظر آئے. اور یہ بھی بشارتیں تھیں کہ یہ شہر بھی بعد میں فتح ہو جائیں گے. تو بتانا مقصد کیا ہے کہ نبی پاک کو رب کریم نے عظیم طاقتوں سے نوازا تھا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ ٹاپک تو بڑا اچھا ہے لیکن آج اس کو ڈسکس کرنے کی کیا وجہ ہے. میں نے بہت سوچ کر یہ موضوع آج سلیکٹ کیا ہے. آج دنیا میں کسی کے پاس طاقت آ جائے نا, چاہے وہ جسمانی طاقت ہو, چاہے اقتدار کی طاقت ہو, چاہے مال کی طاقت ہو, اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اس کا انداز ہی بدل جاتا ہے, اس کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے, اس کی تو ٹور ہی چینج ہو جاتی ہے. آج کل سنا ہے وہ باڈی بلڈنگ جو کرتے ہیں جم شم جاتے ہیں, اس کے بعد وہ کپڑے بھی ایسے ہی پہن رہے ہوتے ہیں ذرا تاکہ سامنے والے کو نظر بھی آئے کہ حضرت نے کتنی محنت کی, اور ہر وقت لڑنے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک آدھا پنچ بھی دکھائیں کہ کیسا لگتا ہے, اتنی محنت سے بنایا ہے. طاقت آتے ہی لڑائی کا دل چاہتا ہے. اللہ کے حبیب کی طاقت آپ نے سن لی ہے, مگر حال یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے کمرے سے باہر آئے, ایک بار اپنے کاشانہ نبوت سے باہر آئے تو سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. ہیں نبی پاک نے انہیں دیکھ کر پتہ کیا فرمایا, اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو جس طرح عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے وہ لوگ کھڑے رہا کرتے ہیں. میں تو ایک بندہ ہوں اور بندے کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں. انداز دیکھیں, عاجزی دیکھیں, انکساری دیکھیں. اللہ نے ہر قسم کے مقام سے نوازا تھا, مگر میرے آقا سب کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آتے تھے. مگر آج تھوڑا سا مقام, تھوڑا سا مرتبہ, تھوڑی سی طاقت, تھوڑا سا پیسہ مل جائے, بندہ اپنے ساتھ والوں کو پہچاننا بھول جاتا ہے. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک اپنے گھریلو کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرتے, اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے, گھر کے کاموں میں خادموں کے ساتھ مدد کیا کرتے تھے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. اب ظاہر ہے نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں, آپ کی ایک ہیبت ہے, آپ کو دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگا. پہلی بار دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا تھا, سبحان اللہ, اس کو نارملائز کیسے کیا, اس کو کول ڈاؤن کیسے کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ڈرو مت, میں نہ کوئی بادشاہ ہوں, نہ کوئی حاکم, نہ کوئی جابر ہوں, میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی ہے. اللہ اکبر, یہ انداز ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. آج اس موضوع کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آقا کی سیرت کا یہ پہلو سیکھ کر جاؤ کہ ہمیں بھی عاجزی اختیار کرنی ہے, ہمیں بھی انکساری اختیار کرنی ہے. اگر اللہ کریم نے کوئی نعمت دے دی ہے, اگر طاقت دی ہے, اگر شہرت دی ہے, اگر مال دیا ہے, اگر عزت دی ہے, تو وہ رب نے دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا انداز ہی بدل جائے, میری باتیں ہی بدل جائیں. ارے بھائی, اب تو حال یہ ہو گیا کہ بندہ اگر دنیا میں تھوڑی ترقی کر جائے, خاص طور پہ پیسہ آ جائے, تو اپنے غریب رشتہ داروں کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے. اب لوگوں کو شرم آتی ہے اسے, میں کیسے بتاؤں یہ میرا چاچا ہے جو پرانے کپڑوں میں ہے, یہ میرے چچا کا بیٹا ہے جو رکشہ چلاتا ہے, میں یہ کیسے تعارف کراؤں کیونکہ میرا مقام تو اور ہے. اللہ اکبر, یہ کیا ہے؟ آج یہ سمجھنا ضروری ہے. عاجزی کا اپوزٹ پتہ ہی کیا ہے؟ عاجزی کا اپوزٹ ہے تکبر, اترانا, گھمنڈ. آج آجزی تو نظر نہیں آ رہی مگر تکبر بہت نظر آ رہا ہے, اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اب میں اپنے بیان کو اگلے فیس میں لے جا رہا ہوں اور کوشش کروں گا چند منٹوں میں تین چیزیں ڈیفائن کرنے کی. سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ تکبر گناہ کتنا بڑا ہے. اس کی جب تک آپ کو شدت پتا نہیں چلے گی جب تک اس کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہے گا. سیکنڈلی ہم یہ جانیں گے کہ تکبر کیسے ہوتا ہے, ریزن کیا ہے, اور تھرڈلی پھر یہ جانیں گے کہ کہیں میں اور آپ مبتلا تو نہیں. ایک چھوٹا سا لیبورٹری ٹیسٹ آپس میں کریں گے. جی ہاں, کولیسٹرول, بلڈ پریشر, شوگر ٹیسٹ کرواتے ہو نا, صحت کے لیے ٹیسٹ کرانا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن ہم ان بیماریوں کے بارے میں بڑے بہت زیادہ کانشیس ہیں. میرا سوال ہے یہ بیماریاں کیا بگاڑ لیں گی آپ کا؟ اینڈ آف دا ڈے جان لے لیں گی نا. میں اس بیماری کا ذکر کر رہا ہوں جو اگر دل پہ بس گئی تو ایمان لے لے گی. بتاؤ کون سی خطرناک بیماری ہے؟ ایمان لینے والی نا. بٹ نو بڈی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, کوئی اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو آؤ پہلے سمجھو کہ تکبر ہے کیا. تکبر, اچھا اس پوری کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا, فرسٹ ایور سن, سب سے پہلا گناہ, وہ کیا تھا؟ تکبر ہی تھا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا نا حضرت آدم کو, کہا کیا تھا؟ ذرا وہ جملہ یاد کیجئے گا, اور اللہ کریم نے وہ جو ورڈز تھے, وہ جو اس کا کہنا تھا, وہ قرآن میں فرمایا نا, قرآن میں شامل فرمایا. کیا کہتا ہے شیطان؟ انا خیر من, اللہ میں اس سے بہتر ہوں, آئی ایم بیسٹ, خلقتنی من نار یوں وخلقتہ من طین, اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا حضرت آدم کو. یہ جملہ یاد رکھیے گا, آگے میرے بیان میں کام آئے گا آپ کو. اس نے کیا کہا؟ انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. شیطان نے بڑی عبادتیں کی, بڑا علم بھی تھا, فرشتوں کا استاد تھا, جنت کا خزانچی تھا. ایک بار, ونس ان اے لائف ٹائم اس نے تکبر کیا, ساری عبادتیں برباد, نورانیت چہرے کی چھین لی گئی, اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا. مجھے ایک بات بتاؤ, جس نے ایک بار تکبر کیا اس کا یہ حال ہوا, جو روز تکبر کرتا ہے, جو بار بار تکبر کرتا ہے, اس کا کیا بنے گا؟ کبھی سمجھا آپ نے یہ کتنا خطرناک مرض ہے؟ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انہ لا یحب المستکبرین, بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. اور ایک حدیث تو بچپن سے آپ نے سنی ہوگی نا, کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا. یہ رائی کے دانے کا کیوں لفظ یوز ہوا؟ رائی کا دانا بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, ڈاٹ, نقطہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا سا بھی تکبر جس کے دل میں ہوگا نا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب سوچئے, جس کا دل بھرا ہوا ہے تکبر سے, اس کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. رائی کے دانے کے برابر تکبر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے گا, اللہ عز و جل قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہ فرمائے گا. تو یہ بات انڈرسٹینڈ ہو گئی کہ بڑا گناہ ہے. کائنات میں ہونے والا بھی سب سے پہلا گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. اب آؤ کہ تکبر ہوتا کیسے. ایک اور بڑا عجب فینومنا ہے, جب بھی تکبر کی بات ہوتی ہے نا, تو لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے یہ تو امیر کرتے ہیں, یہ تو پیسے والے کرتے ہیں, ہماری, ہم تو ہیں غریب, میں کہاں سے تکبر کروں گا, ویسے نوکری والا آدمی. یہ ہے شیطان کا وار. ہاں, علماء نے تکبر کے 8 ریزنز لکھے ہیں, تکبر کے 8 اسباب ہیں, اور اس میں جو مال ہے نا وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے, مال پہلے نمبر پر نہیں ہے. آپ سن کر شاید حیران ہو جائیں گے آج کہ تکبر کا جو سب سے پہلا ریزن ہے نا, وہ ہے علم. میرے طلبا بیٹھے ہیں, میرے علماء بیٹھے ہیں, ذرا آپ غور سے سننا. ہاں, علم تکبر لاتا ہے. یہ کیسے؟ اچھا, یہ ضروری نہیں کہ صرف دینی علم, دنیاوی علم بھی. کوئی دنیاوی ڈگری حاصل کر لے, کوئی عالم دین بن جائے, درس نظامی کی ڈگری کر لے, اچھا کوئی ڈاکٹر بن جائے, کوئی ماسٹرز کر لے. علم کیسے تکبر لاتا ہے؟ کہ جب بندہ علم سیکھ لیتا ہے نا, تو اس کو باقی لوگ جاہل لگنے لگ جاتے ہیں. ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے, انہوں نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے. اگر کوئی اس لیے علم سیکھ رہا ہے کہ دوسرے کو ڈی مورلائز کرے, اسی سے جھگڑا کرے, یا اس کو کہے بتاؤ بھائی تمہیں کیا آتا ہے, تو اب یہ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے. بڑی کمال کی روایت ہے, من قال انا عالم فہو جاہل, جس نے کہا کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. تو سمجھو میرے بچوں, آپ بھی علم ضرور سیکھیں, مگر سیکھنے کے بعد کسی اور کو جس نے نہیں پڑھا اس کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا. سیکنڈ ریزن آف تکبر, وہ فرمایا عبادت. اچھا ہم تو سمجھے تھے پیسے والے ہی تکبر کرتے ہیں. جناب عبادت گزار بھی تکبر کر سکتا ہے. شیطان بڑا مردود ہے, پہلے تو عبادت سے روکتا ہے, اب جب عبادت کرنے لگ گیا تو اب اس کو تکبر میں مبتلا کیسے کرتا ہے. کہ بندہ جب نمازیں پڑھے, روزے رکھے, صدقے کرے, ہیں تہجد پڑھے, اب اس کو باقی گھر کے لوگ, باقی دوست بڑے حقیر سے لگتے, یار کیسا آدمی ہے, میں تہجد پڑھتا ہوں یہ تو نماز بھی پوری نہیں پڑھتا, میں نے قرآن پڑھتا ہوں پورا سال قرآن نہیں کھولتا. آپ ضرور پڑھیں مگر یو ہیو نو رائٹ, آپ کے پاس ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر جانیں. اور یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے کہ عبادت گزار کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. بڑا پیارا واقعہ ہے نا کہ ایک بار ایک بزرگ جو تھے اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے, راستے میں مسافر خانہ آیا, باپ بیٹے بھی سو گئے, قافلے والے بھی سو گئے, تہجد کا وقت ہوا تو باپ بیٹے اٹھے, تہجد پڑھی. تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا والد صاحب سے کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں, کوئی بھی نہیں اٹھا. اب جو ابو جی نے جواب دیا نا, اللہ کاش یہ بات سمجھ آ جائے, کہ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا. بات آئی سمجھ میں, بیٹا تو بھی نہ اٹھتا نہ ٹھیک تھا, اب تو نے اٹھ کر تہجد تو پڑھ لی مگر پڑھنے کے بعد تجھے دوسرے حقیر لگنے لگے, یہ بڑا پرابلم ہے. ضرور کیجئے عبادت مگر اس لیے نہ کیجئے کہ میں دوسروں سے سپیریئر ہوں. شیطان کی بڑی عبادت ہی تھی جناب, تو عبادت بھی تکبر لاتی ہے. اب آیا تیسرا ریزن اور وہ ہے مال. جب پیسہ آتا ہے تو انسان کو غریب اچھا نہیں لگتا ہے, انسان کو لگتا ہے کہ یار یہ غریب میرے یہ کس کام کا, اللہ نے مجھے اتنا مال دیا, کاش یہ ذہن میں ہوتا اللہ نے دیا تو تکبر بھی نہ ہوتا. اس کو لگتا ہے میں نے کمایا ہے, میں نے جناب یہ عروج حاصل کیا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ دیا ہے وہ رب نے دیا ہے, وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. بزرگ بیٹھے پوچھو ان سے, ہم نے راتوں رات امیر کو کنگال ہوتے دیکھا ہے, زکات دینے والوں کو زکات لینے والا بنتے دیکھا ہے. اترانا نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, مال تکبر لاتا ہے. چوتھے نمبر پر کہا حسب و نسب. بڑا خاندان, بڑی فیملی, پیر ہی نہیں رہتے, بھائی ہمارا خاندان بہت اونچا ہے, ہم تو بڑے خاندان والے, اس کا تو خاندان وہ بڑا فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اللہ اکبر, ذرا سوچو, یہ حسب اور نسب بھی تکبر لاتا ہے. اور جو یہ حسب نسب پر تکبر کرتے ہیں نا فیملی وائز, پھر کبھی کبھی ہم نے دیکھا ایسی غلطی ہوتی ہے کہ کسی کو منہ دکھانے جیسے بھی نہیں رہتے, پھر کدھر جاتا ہے خاندان. تو کبھی اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. پانچواں ریزن جو علماء کہتے ہیں, عہدہ, منصب. کسی کو کوئی عہدہ مل جائے, کوئی منصب مل جائے, انسان پھر تکبر میں گرفتار ہوتا ہے. حالانکہ یہ عہدے, یہ کرسیاں, یہ چند دنوں کی ہوتی ہیں, اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. چھٹا, کامیابیاں. جب بندے کو دھڑا دھڑ کامیابیاں ملے نا, ارے بھائی میں تو پتھر کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا ہو جاتا ہے, جو ڈیل کرتا ہوں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے, جو فیصلہ کرتا ہوں کمال کا ہوتا ہے. ابھی ایک آئٹم خریدی, ہر کوئی منع کر رہا تھا, میں نے خریدی, دیکھو پیسے بڑھ گئے, یہ مجھے ایسا پتا ہے. یہ انسان کو مبتلا کرتا ہے تکبر میں. ارے تمہاری کیا اوقات ہے, میری کیا اوقات ہے, اللہ مہربانیاں کر رہا ہے اور تم اتراتے جا رہے ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ عطائیں فرمائے تو ہم سر اور جھکائیں. دنیا کا دستور ہے, درخت پر جب پھل لگتے ہیں نا وہ درخت جھکتا رہتا ہے, جھکتا رہتا ہے. جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا جھکتا ہے, جس کے کانٹے لگے ہوتے ہیں وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے. کامیابیاں ملیں یہ اللہ کی عطا ہے, اور شکر کرو اور عاجزی کرو, اتراؤ نہیں. ساتواں سبب علماء کہتے ہیں حسن و جمال. کوئی خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا, اس کے بھی سٹائل کی وہ غریب ہو جاتے ہیں, اس کو کوئی سانولا آدمی اچھا نہیں لگتا, ہیں کہتا یار دیکھو اس کا رنگ کیسا ہے, اس کا قد کیسا ہے, اس کا انداز کیسا ہے. توبہ توبہ توبہ. ارے اللہ کے بندوں, اگر اللہ نے تمہیں اچھی شکل صورت دی ہے نا تو اللہ کا اور شکر ادا کرو کہ اللہ زوال نعمت سے بچانا, اور میرے مالک ادھر تو اچھی شکل دے دی, قیامت میں بھی چمکتا چہرہ دینا. کیا فائدہ ایسی شکل کا کہ ادھر خوبصورت شکل ہو اور قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہو جائے. اللہ اس دن کی خوبصورتی عطا فرمائے, اس دن کا چمکتا چہرہ عطا فرمائے. کتنی پیاری دعا ہمیں اسلام سکھاتا ہے, آئینہ دیکھو تو دعا کرو اللہم حسن خلقی فحسن خلقی. اے اللہ میرا چہرہ تو اچھا بنا دیا, میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. اے اللہ چہرہ تو اچھا بنایا, باطن بھی اچھا کر دے. تو کبھی بھی اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے تو تکبر نہ کرنا. ہم نے اچھے اچھے چہروں والوں کو بیماریاں لگ کے چہرے بگڑتے دیکھا, بستر پر پڑتے دیکھا اور زمین کھا گئی. نوجوان کیسے کیسے ہوئے نامور, بے نشان کیسے کیسے. اسی دو گز کی قبر میں مٹی کے اندر وہ خوبصورت بھی چلا جاتا ہے. تو اترانا نہیں ہے. آٹھواں ریزن اور وہ ہے طاقت, جو میں نے آج بیان کیا کہ آقا کے پاس کیسی طاقت تھی. اور آجزی کیسی تھی. اللہ میرے دل کو بھی تکبر سے پاک کر دے, آپ کو بھی پاک کر دے, اور ہم سب کو آجزی کا پیکر بنائے.
میرے اعمال کی اصلاح کرم سے.